اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، البلاغ اسٹوڈیو سے پروگرام ہماری نکاح کے ساتھ سلام پیش خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام کی طرح آج بھی ہم نے اپنے اس پروگرام میں حالات حاضرہ کے موضوع کو شامل کیا ہے، جس میں مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، اور جس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جناب مرتضیٰ داری صاحب کو دعوت دی ہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ داری صاحب، اپنے پروگرام کا آغاز سوال سے کرنا چاہیں گے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے تعلقات کا ایک سابقہ ہے اور اس سلسلے میں مخاصمت کا بھی ایک سابقہ ہے، اور آج کل امریکہ اور اسرائیل کے موقف میں ایران کے حوالے سے کافی زیادہ فرق نظر آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں حقیقت کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ اور اسرائیل کے جہاں تک تعلقات کا معاملہ ہے اور ان دونوں ممالک کی ایران سے دشمنی کا ایشو ہے، تو ہم سب کے لیے واضح ہے کہ یہ دونوں ممالک بنیادی طور پر جمہوریہ اسلامی ایران کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور مجموعی طور پر دنیا کے تمام آزاد انسانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ امریکی نظام، صہیونی نظام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ تمام باتیں کہ جو بنیادی حقائق کے طور پر دنیا کے سامنے واضح ہیں۔ لیکن اس دوران ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی امریکی الیکشنز پیش آ رہے ہوتے ہیں تو ایک پارٹی اس پرو زائیونزم کے اندر بہت آگے چلی جاتی ہے اور ایک پارٹی پرو زائیونزم ہونے میں تھوڑا پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ ایک الیکشن کا ایک ایشو ہوتا ہے، اور یہ آپ جب بھی الیکشنز ہو رہے ہوں گے آپ اس کو مشاہدہ کریں گے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کچھ زیادہ آگے چلا جائے گا اور ایک کینڈیڈیٹ ہوگا جو تھوڑا سا پیچھے رہ کر اپنے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں تک معاملہ اس وقت کی صورتحال کا ہے اور اوباما اور نیتن یاہو کے تعلقات کی خرابی کا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان دونوں افراد کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نیتن یاہو کو، جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ صہیونی نظام کا واحد نمائندہ ہے۔ خود صہیونی نظام کے اندر شدید اختلاف ہے اس بات کے اوپر کہ آیا ہمیں واقعا ایران کو اس طرح ریڈ لائن دے کر اس کے اوپر کانفلکٹ میں اتنا آگے جانا چاہیے، یعنی کہ نہیں، ہمیں جنگ کے بجائے کسی اور طریقہ کار کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس دسیوں سرویز موجود ہیں صہیونی نظام کے اندر کہ جو اس بات کے مخالف ہیں کہ ہم نیتن یاہو کے راستے کے اوپر چلیں۔ تو یوں احساس ہوتا ہے کہ کانفلکٹ اس میں نہیں ہے کہ امریکی صدر صہیونی نظام کے اگینسٹ ہوا ہوا ہے، بلکہ جو کرنٹ سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ صہیونی نظام کے اندر دو بلاکس ہیں، ایک بلاک کا حامی دوسرا کینڈیڈیٹ ہے اور ایک اور بلاک کا حامی یہ والا کینڈیڈیٹ ہے۔ تو ایکچولی دو بلاکس ہی کے حامی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے الیکشن کے اندر شرکت کر رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ صہیونی نظام کے اگینسٹ جا رہے ہوں۔ جہاں تک اوباما کا تعلق ہے، اوباما ظاہر ہے وہ سافٹ کینڈیڈیٹ ہے کہ جو ان دو نظاموں کے اندر لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے پیچھے ایک اور صہیونی نظام ہے جو نیتن یاہو کے خلاف ہے، اور امریکہ کے اندر اوباما ہے کہ جو نیتن یاہو کے خلاف ہے، اور یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس میں صورتحال یہ بن سکتی ہے کہ اوباما الیکشن دوبارہ جیت جائے اور نیتن یاہو اسرائیل کے اندر ہار جائے، تو پھر کوآرڈینیٹڈ سسٹمز دونوں کے اندر آ جائیں گے کہ اسرائیل کے اندر بھی وہی نظام حاکم ہو جائے گا کہ جو نظام امریکہ کے اوپر حاکم ہوگا۔
ظہیر صاحب، یہی بلاک جو ہے وہ ایران کو کافی عرصے سے صدا دینے کے حوالے سے ایک مثال بنانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس کو صدا دی ہے اور یہ پیچھے رہ گئے، تو یہ لوگ کس حد تک اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں؟
یعنی اگر سزا دی جا سکتی ہوتی تو دینے میں اب تک صبر نہ کرتے، گریز نہ کرتے۔ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ تو دل سے چاہ رہے ہیں کہ سزا دیں، لیکن سزا دے نہیں سکتے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو، جمہوری اسلامی ایران کو اور اسلامی نظام کو اس بات کی سزا دیں کہ تم نے 32 سال ہم سے مخالفت کر لی اور اب تک زیرو، اور تم نے 32 سال مخالفت کر کے کتنی قوموں کو جگا دیا ہے، اور تم نے 32 سال مخالفت کر کے ہمیں کیا کیا نقصان پہنچا دیا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ سزا دیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سزا کس چیز سے دیں۔ اگر سزا دیں اس سے کہ دوسرے ملکوں سے کہیں ایران پہ حملہ کرے تو وہ تو بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ اگر وہ سزا دیں اس سے کہ جمہوری اسلامی ایران کے اندر منافقین کی پرورش کریں، ان کو پروان چڑھائیں اور وہ نظام کے خلاف کام کریں، تو وہ بھی کر چکے۔ اگر وہ اس سے سزا دیں کہ اقتصادی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے ہر قسم کی پابندیاں لگائیں، تو وہ بھی لگا چکے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ معاملہ یہ رہ گیا کہ آپ آئیے جنگ کر لیجئے۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، جب بھی جنگ کے تبل بجنے لگتے ہیں وہ یہ کہ اب تم کر ہی لو، چونکہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ جنگ بھی ان کی موت کو جلدی لے کر آئے گی، نہ کہ اس جنگ سے ایرانیوں کو یا جمہوری اسلامی ایران کے نظام کو کوئی سبسٹینشل لاس ہوگا. اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے اور اس کو کئی دفعہ انالیسس کے اندر مختلف انالسٹ لا چکے ہیں, وہ یہ ہے کہ جنگ میں کیا کرنا چاہتے ہیں. مثلاً جنگ میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہوائی حملے کیے جائیں ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر اور ان کو نقصان پہنچایا جائے. تو تقریباً انالسٹ اس بات کے اوپر متفق القول ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 3 سے 4 سال ایران پیچھے چلا جائے گا اپنی نیوکلیائی توانائی کو حاصل کرنے میں, اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا. یعنی مثال کے طور پر اور نقصان کیا سوچا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ آپ نے کوئی ایسی ضرب لگا دی کہ ایران سے نیوکلیئر توانائی ہی ختم ہو گئی. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جس ملک نے اپنی نیوکلیئر سائٹس کو 20 سے زیادہ اسٹیشنز کے اوپر پھیلایا ہوا ہے, آپ کیسے کوئی کام کریں گے کہ اس ملک سے نیوکلیئر توانائی ہی ختم ہو جائے؟ تو یہ تو ناقابل تصور ہے. مثلا جو سائنٹسٹ بن چکے ہیں, جو انجینئرز بن چکے ہیں, وہ پوری اس ایران کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, ان کے ریسرچ لیبس کام کر رہی ہیں, تو اب آپ ایک ایسا حملہ کریں کہ ایران سے توانائی ہی ختم ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ توانائی تو آ چکی ہے. اچھا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس توانائی کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, فزیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چاہے وہ یورینیم کی انریچمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں یا دوسری ٹیکنالوجی کے جو آسپیکٹس ہیں, آپ اس کے ہارڈ ویئر کو ڈیلے کروا سکتے ہیں. تو آپ جائیں حملہ کریں اور ہارڈ ویئر کو اس کو ڈسٹروائے کر دیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ڈیلے ہو جائے گا. ڈیلے ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ اس سے زیادہ مضبوط سسٹم کو دوبارہ بنائیں گے. چونکہ جب تک دنیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جن سے نظام بن رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اور ول پاور بھی موجود ہے, تو کیوں دوبارہ نہیں بنے گا؟ پہلے بھی خود بنا تھا, دوبارہ بھی خود سے بن جائے گا. تو ٹائم کا فرق پڑے گا. اچھا, اس حملے کے نتیجے میں جو کیٹاسٹرافک ریزلٹس آئیں گے امریکا کے لیے, وہ یہ کہ امریکا پولرائز ہو جائے گا, پورا دنیا اسلام ایران کا ساتھ دے گا. چونکہ اگر کسی اسرائیلی حملے کے نتیجے میں یا امریکی حملے کے نتیجے میں ایران کے اوپر کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو پوری دنیا کے آزاد انسانوں کی ہمدردیاں اسی طرف چلی جائیں گی. تو ان کی فلسفی یہ تھی کہ وہ ایران کو آئسولیٹ کریں, اور اگر وہ یہ حملہ کرتے ہیں تو 4 سال کے ڈیلے کو حاصل کریں گے اور ایران آئسولیشن سے نکل جائے گا, یہ آئسولیشن میں پہنچ جائیں گے, اور یہ تو ویسے ہی آئسولیشن کے اندر جا ہی رہے ہیں. تو کوئی لاجک نہیں کہتی کہ حملہ کرنے کا فائدہ ہوگا. اس خاطر موجودہ امریکی صدر اوباما بار بار ریزسٹ کر رہا ہے کہ نہیں, حملہ نہیں ہونا چاہیے. اور نیتن یاہو کے مقابلے میں اسرائیلی جو انٹرنل پالیٹکس ہے, وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. صرف نیتن یاہو اور چند لوگ ہیں جو ان کی طرح کے دماغ رکھنے والے لوگ ہیں, جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے. اچھا, یہ تو ہو گیا ایئر اسٹرائکس کا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ فوج کو موو کرائیں گے, ایران کے اندر گھستے آئیں گے, تہران تک پہنچیں گے, سینٹرل گورنمنٹ کو اتار کے پھینک دیں گے اور نئی حکومت بنا دیں گے, تو یہ میرے خیال میں کوئی انالسٹ خواب میں بھی نہیں دیکھ رہا وہاں پر کہ مثلا وہ یہ کام کر سکیں گے. اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو 1980 میں صدام کر چکا ہوتا. اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو 1990 میں جب امریکہ 32 ملکوں کا الائنس لے کر آیا تھا تو تب کر لیتا. اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ یہ کام کرے. اور امریکی عوام کی جو حالت ہے اس وقت, کہ وہ عراق اور افغانستان کی جنگ سے جس بری طرح سے تھکے ہوئے ہیں, اب ان سے توقع کریں کہ وہ 2-3 لاکھ کا لشکر دوبارہ بھیجیں گے جو ایران کے اندر جا کر لڑے, اور ایران جیسے ہائی مورائل کی قوم سے اور امریکہ کی جیسی لو مورائل کی آرمی سے, تو یہ باتیں ناقابل تصور ہیں. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جو سسٹم ہے استکباری نظام, یہ ایران کے مقابلے میں فی الحال کوئی زیادہ توانائی, کوئی زیادہ آپشن نہیں رکھتا ہے, اور اس کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ وہ اقتصادی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے ایران کے انٹرنل ریولوشن کو کریٹ کرنے کے لیے, سو کال ریولوشن کریٹ کرنے کے لیے, ایکچولی کلو کو کریٹ کرنے کے لیے وہ محنت کرتے رہے. اچھا, اس کی جو سب سے بڑی محنت تھی وہ 2 سال پہلے ہو گئی. وہ جو انقلاب سبز کا نعرہ لگا کر اٹھے لوگ اور وہ سارا کام, اور الحمدللہ رہبر معظم کی تدبیر سے وہ سب ختم ہو گیا. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایکچولی زیادہ آپشنز استکباری نظام کے پاس نہیں ہیں, اور ان کو اس حقیقت کو چند ہی سالوں کے اندر قبول کرنا پڑے گا کہ اب یونی پولر سسٹم ایکچولی ختم ہو چکا ہے, ایک قدرت کا نظام ایکچولی ختم ہو چکا ہے.
بات کیونکہ حالات حاضرہ پہ ہو رہی ہے, تو زیدی صاحب, ایران کا ایک بہت دیرینہ اتحادی یعنی شام, اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اور کیا چیز سامنے آ رہی ہے.
سیریا ایک کمپلیکس ایشو ہے, اس میں سب دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ سیریا بہت کمپلیکس ایشو ہے. سیریا میں کوئی ایک دین یا مذہب نہیں ہے, سیریا میں مختلف ادیان کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں, اور سیریا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے قدیم ترین آباد علاقوں میں جو مستقل آباد رہے ہیں سر فہرست ہے. تو شام اس اعتبار سے بہت کمپلیکس جگہ ہے, اور وہاں پر بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس اکٹھے کام کر رہے ہیں. ایک مثال کے طور پر خود سیرین گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ مثلا القاعدہ کا سو کالڈ ایلیمنٹ ہے جو وہاں پر کریٹ کیا گیا ہے سعودی عرب اور قطر کے ذریعے سے. اسی طریقے سے وہاں کے پہلے انٹرنل کچھ کانفلکٹس تھے کہ جو مثال کے طور پر بشار الاسد اور اس سے پہلے حافظ الاسد کی حکومت اور اسلامسٹ کے درمیان چل رہے تھے, ان کو بھی ظاہر ہے کہ نئے ڈائمنشنز ملے ہیں. اس کے بعد پھر سیرین گورنمنٹ کا مقاومت کا ساتھ دینا گزشتہ 20 سال کے اندر, اور ایرانی گورنمنٹ سے تعلقات کو اچھے لے کر چلنا, پھر اسی سیرین گورنمنٹ کا رشین گورنمنٹ سے بہت نزدیک ہونا اور اینٹی امریکن لابی کو لیڈ کرنا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سیریا کے اندر اس وقت کم از کم انوالو ہوئی ہوئی ہیں. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ آیا بشار الاسد کی حکومت کولیپس کرنے کی طرف ہے, شاید آج سے 10 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے تک شاید اس کا امکان بہت قوی تھا کہ کولیپس کر جاتی, لیکن یوں احساس ہوتا ہے کہ جس طرح کے ایرانی میڈیا نے اور ایرانی حکومتی ذرائع نے کہا کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے, ہم نے مورلی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے, اور مختلف ذمہ دار لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے کیا ہے, تو یوں نظر آتا ہے کہ وہ جو اسٹریٹجک ہیلپ تھی جو ایران کی طرف سے اور مقاومہ کی طرف سے گئی ہے, اس نے واقعاً سیرین گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے. اور وہ سیرین گورنمنٹ جو 6 مہینے پہلے 10 مہینے پہلے ریبلز کے مقابلے میں, ریبیلینس کے مقابلے میں کمزور ہوتی نظر آ رہی تھی, مجھے لگتا ہے کہ اب اس کمزوری کی نشانیاں بہت کم رہ گئی ہیں, اب اس کمزوری کی نشانیاں بہت کم ہیں. یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو چند مہینے پہلے خود دمسکس کے اندر بہت بڑا ایک ریوولٹ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا, اور اس میں کافی جانیں بھی گئی تھیں, لیکن الحمدللہ ابھی صورتحال کافی حد تک مطمئن کرنے والی ہے, کم از کم دمسکس اور اس کے اطراف کے علاقوں میں. ہاں کچھ شہر ہیں جہاں پر ظاہر کے مسائل چل رہے ہیں, اور اس میں مکمل حمایت شامل ہے سعودیہ اور قطر کی, لیکن مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ وہ بات جو پہلے سمجھ میں آ رہی تھی کہ باغی گھستے چلے آئیں گے اور حافظ الاسد بشار الاسد کی حکومت مثلا کرنل قذافی کی طرح یا اور دوسرے ممالک کی طرح ڈھیر ہوتی چلی جائے گی, ایسی کوئی چیز وہاں پہ احساس نہیں ہو رہی.
ارے صاحب, ابھی آپ نے شام کی مقاومت کی حمایت کا تذکرہ کیا, تو اسی حوالے سے حماس اور مصر میں اخوان المسلمین کے حوالے سے شام کے لیے کیا نقطہ نگاہ رکھتی ہیں؟
جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا, ایک کمپلیکس سچویشن یہاں پر ہے. ایک طرف سے اخوان المسلمین فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے, اور وہ مجبور ہے کہ حماس کا ساتھ دے, کہیں نہ کہیں حماس کا ساتھ دینے پہ مجبور ہے, کم از کم مخالفت نہیں کرے گی. حماس خود اپنے مفادات کی خاطر ہی صحیح کم از کم سیریا کے اوپر متوقف ہے, اور سیریا سے کچھ نہ کچھ فائدے لینا چاہتی ہے. دوسری طرف سے مصر کی حکومت جو اخوان المسلمین کی بنی ہوئی حکومت ہے, اس کے سامنے ایک ایشو ہے کہ حافظ الاسد کے زمانے میں اخوان المسلمین کا بہت بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور اس بات کی جو دشمنی ہے وہ اخوان المسلمین کے دل میں ہے. اب اخوان المسلمین جو مصر کی ہے, اگر ایک طرف سے وہ حماس کو دیکھے, مقاومت کو دیکھے, تو اس کو بشار الاسد کا ساتھ دینا چاہیے. دوسری طرف سے وہ شام کے اندر اخوان المسلمین کے اوپر ہونے والے اپنی دانش میں ظلم کو دیکھیں, اس کو بشار الاسد کی مخالفت کرنی چاہیے. مصر کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر بشار الاسد کمزور پڑتا ہے یہاں پر, تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ خود مصر کے اخوان المسلمین کے لیے قابل تحمل نہیں ہوگا. یعنی امریکی لابی بہت زیادہ آگے آئے گی, ٹرکش اور سعودی جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے, اور جو اخوان المسلمین کی اسٹریٹجی کے اعتبار سے شاید مناسب کام نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں مصر کے اخوان المسلمین کراس روڈ کے اوپر ہے اس وقت, کہ وہ نہ باغیوں کا زیادہ ساتھ دے سکتی ہے, نہ باغیوں کی بہت زیادہ مخالفت کر سکتی ہے, نہ بشار الاسد کی حکومت کا ساتھ دے سکتی ہے, اور نہ بشار الاسد کی حکومت کی بہت زیادہ مخالفت کر سکتی ہے. ابھی جو کچھ مصر نے کیا وہ جو آپ کے اور ہمارے سامنے آیا مختلف فورمز کے اوپر جو نئے پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوا, وہ یہ کہ اس نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کچھ بیانات دیے. میرا اپنے خیال ہے یہ اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے دیے ہیں اس نے, کہ جو اخوان المسلمین مصر کی طرف سے اس کے اوپر آ رہا ہوگا, اور جو نیچرلی سیریا کے اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کی خاطر آ رہا ہوگا. لیکن لمبی مدت میں اگر اسٹریٹجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اخوان المسلمین مصر کی اسٹریٹجی میں کبھی بہتری نہیں آئے گی اگر بشار الاسد یہاں سے ختم ہو جاتا ہے.
زیدی صاحب، جیسا کہ حماس کے حوالے سے کافی مختلف خبریں سننے میں آئی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ شام سے حماس جو ہے وہ اپنی منتقلی کا سلسلہ شروع کر رہی ہے، یعنی آفس وغیرہ شفٹ کر رہی ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
یہاں پر ایک اور پیچیدگی ہے، وہ پیچیدگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے سے بنی ہوئی ہے جس زمانے میں پیٹرول عرب ممالک کے اندر نکلنا شروع ہوا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فلسطین کی موومنٹ یاسر عرفات کے ہاتھ میں تھی ایک زمانے میں، اور یاسر عرفات کا بہت مثبت کردار تھا صہیونی حکومت کے مقابلے میں، اور مجاہدانہ کردار سمجھا جاتا تھا. لیکن جس زمانے سے پیٹرو ڈالرز عرب کے ہاتھ میں آنا شروع ہوئے، بالاخص سعودی عرب کے ہاتھ میں، اس نے اس پیٹرو ڈالر کو استعمال کرتے ہوئے مختلف مجاہد تنظیموں کو اور مختلف شخصیات کو خریدنا شروع کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ شخصیات جو ایک زمانے میں بہت پازیٹیو امیج رکھتی تھیں، ان کی امیج خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے فلسطین کے حماس اپنے آپ کو اس قید سے ابھی تک مکمل باہر نہیں نکال سکیں، چونکہ وہ کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں ان مالی وسائل کے اوپر جو عربوں کے ہاتھ میں ہیں، چاہے وہ ایجپٹ ہو جس کے ساتھ بارڈر ٹچ ہو رہی ہے ان کی، چاہے وہ قطر اور سعودیہ ہوں جن کے ساتھ مالی وسائل وابستہ ہوئے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ حماس کا کلیئرلی سیرین گورنمنٹ کا ساتھ نہ دینا اصل بنیادی وجہ یہاں پر آتی ہے، ایک تو مالی وسائل کی وجہ سے، اور ایک اس پولیٹیکل لاجسٹک ایشو کی وجہ سے جو مصر کی ہمسائیگی کی وجہ سے ان کو پیش آ رہا ہے.
ظاہر صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میڈیا بتاتا رہتا ہے، اخبار بتاتے رہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ شام کے حوالے سے بہت ہی زیادہ حساس اور سیریس ہے، اور ایران جو ہے وہ شام کی فتح کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے، تو اتنی زیادہ اس سلسلے میں سنسیئرٹی کی کیا وجہ ہے ایران کی طرف سے شام کی حمایت میں؟
یہی وہ چیزیں جن کو میں کہتا ہوں سیریا کمپلیکس جگہ ہے، کہ سب کے اسٹیکس بہت ہائی ہیں، سب کے اسٹیکس بہت ہائی ہیں. یعنی مثال کے طور پر اسرائیلیوں کے لیے، صہیونیوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ سیریا چلا جائے، بشار الاسد چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ گولان کی پہاڑیوں پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ گولان کی پہاڑیاں واپس لینا چاہتا ہے جو 67 میں اسرائیلیوں نے شام سے لی تھیں. امریکہ بہت زیادہ چاہتا ہے بشار الاسد چلا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اینٹی امریکن لابی کا بندہ ہے کہ جو امریکہ کے مفادات کے خلاف کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے. صہیونی اس لیے بھی چاہتے ہیں، اور امریکن اور صہیونی، کہ سیرین گورنمنٹ نے بہرحال مقاومت کا ساتھ دیا ہے، اور اس مقاومت کے ساتھ دینے کے نتیجے میں حزب اللہ اتنی طاقتور ہوئی ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایران بیچ میں آیا ہوا ہے. کہ اگر میں اس ایکویشن کو اس طرح سے بناؤں کہ اگر ایسا ہوا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں حزب اللہ کو اور حماس کو سبسٹینشل لاس کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کی لاجسٹکس کے دروازے بند ہو جائیں گے، ان کی سپورٹ کے دروازے بند ہو جائیں گے. بہت لمبی مدت میں شاید یہ چیز حزب اللہ اور حماس کے لیے جانی خطرے کا سبب بھی بن جائے، اور اگر وہ پریشر ختم ہو گیا جو لبنان اور فلسطین کے علاقوں سے حماس اور حزب اللہ کی صورت میں صہیونی حکومت پر موجود ہے، پھر کچھ بعید نہیں کہ صہیونی حکومت ایران کے اوپر براہ راست حملے کی بھی سوچے گی. ایران کو یہ بات پتا ہے کہ اگر بشار الاسد کی حکومت یہاں سے گرتی ہے تو سبسٹینشل لاس حزب اللہ اور حماس کو ہوگا، اور اس لاس کے نتیجے میں دوبارہ جو لاس ہوگا وہ خود ایرانی حکومت کو نافذ ہو رہا ہوگا. تو وہ بجائے یہ کہ اتنے لمبے لاسز کو اٹھائیں کہ جو انہوں نے 20-20 سال انویسٹمنٹ کیے لبنان پر، 20-25 سال انویسٹمنٹ کیے حماس کے اوپر، اور وہ پولیٹیکل اور تھیوریٹیکل انویسٹمنٹ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا شعور جاگا ہے، وہ ان تمام بیدار انسانوں کو قربان ہو جانے دیں. کیوں؟ چونکہ بشار الاسد جانے والا ہے، وہ اس کام کو کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. لہذا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ بشار الاسد ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور ہم ہر صورت میں بشار الاسد کا ساتھ دیں گے، اور اگر سیریا پہ حملہ ہوا تو ایران بشار الاسد کا ساتھ دے گا.
بہت خوب علی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے ڈپلومیسی کا تذکرہ کیا، اور ڈپلومیسی کے حوالے سے کچھ کوششیں بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس کے سلسلے میں یو این اور عرب لیگ کے حوالے سے پیش کردہ تجاویز ہیں، یا مرسی کے جو چار نکات ہیں ان کے حوالے سے، تو آپ اس حوالے سے کتنا پر امید نظر آتے ہیں؟
میرا اپنے ہی خیال ہے کہ مثلا سعودیہ اور قطر وہ کسی ڈپلومیسی کی موڈ میں نہیں ہے، وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں، وہ یہ کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو جائے. مصر ان بٹوین یہ چاہے گا کہ دونوں کے درمیان سے کوئی راستہ نکلے، اور جہاں تک امریکہ اور ویسٹرن سسٹم کا تعلق ہے وہ ڈپلومیسی کے فیلئر کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ جنگ کی جا سکے. تو ایکچولی جو اس موقع پر ڈپلومیسی کے اندر سنسیئر نظر آتے ہیں وہ ایک ایران نظر آتا ہے جو چاہتا ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے پرابلم سالو کر لی جائے. کسی حد تک ایجپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو, وہ میں نے بتایا وہ ایک کراس روڈ کے اوپر ہے, وہ ادھر کا بھی مخالفت نہیں کر سکتا ادھر کی بھی مخالفت نہیں کر سکتا, تو وہ چاہے گا کہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے پرابلم سالو کر لی جائے. باقی کوئی نہیں چاہتا, میرا اپنے خیال ہے باقی سب لوگ ڈپلومیسی کے فیلئر کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو مثال کے طور پر نئے وفد کا آنا ہے او آئی سی کی طرف سے یا یو این کی طرف سے یا سابقہ یو این کے وفد کا ناکامی ہے, وہ سب ایکچولی وہ گریجول پروسیسز ہیں جس کے نتیجے میں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ حملے کا وقت ہے. ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عالمی نظام کی تبدیلی دو طرح سے ممکن ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ کہ مثال کے طور پر اقوام متحدہ کے اندر موجود حکومتیں اس بات کو بہرحال احساس کر لیں جو اسلامی نظام ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ویٹو کی طاقت انسانیت کے مفادات میں قطعاً نہیں ہے. اور کبھی یہ سوچا جائے کہ اقوام متحدہ کے اندر موجود طاقتیں اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ ویٹو کی طاقت ان کے لیے نقصان دہ ہے, درحقیقت ظلم اور استکبار کا نظام ہے, تو وہ اس نظام کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں, اور یا اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ ٹوٹے اور نئی اقوام متحدہ ٹائپ کی کوئی لوبی بنے, یا اقوام متحدہ کے اندر ایک امینڈمنٹ آئے, یا سلامتی کونسل کے ممبرز میں اتنا سبسٹینشل اضافہ ہو جائے کہ ویٹو کی پاور ڈائلیوٹ ہو جائے. یہ چند سیناریو ہیں جو اس اقوام متحدہ کے اندر بنتے ہیں. دوسرا ایک سیناریو یہ ہے کہ آزاد انسان دنیا کے اس حد تک استکباری نظام اور ظلم کے نظام سے تھک جائیں کہ وہ در حقیقت ان حکومتوں کو تبدیل کر دیں کہ جو ان استکباری نظام کے ایکچولی بانیوں میں سے ہیں. مثلا خود امریکہ کے اندر کوئی تبدیلی حاصل ہو جائے اور امریکی نظام اس بات سے تھک جائے کہ امریکی عوام اس بات سے تھک جائے کہ کب تک یہ ظالمانہ نظام ہمارے نام پہ ظلم کرے گا. ابھی ایسے گروپس کی تعداد بہت کم ہے, مثال کے طور پر اوکوپائی وال اسٹریٹ ہے, یا مثال کے طور پر ابھی جو پاکستان کے اندر ایک گروپ آیا ہوا بھی ہے جو امریکن ہیجیمونی کے لیے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کے مخالفت میں ہے, اور وہ ایک بالکل گراس روٹ کے اوپر کام کرنے والی تنظیم ہے جو یہ چاہتی ہے کہ امریکی جنگوں کا خاتمہ کیا جائے چونکہ یہ ظلم کا سبب ہیں. تو اس طرح کی تنظیمیں ابھی کم, بہت کم ہیں, اور ان کے اندر کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آتی. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات بہت لاجیکل ہے, اور امریکی عوام آہستہ آہستہ بالاخص ریسیشنز وغیرہ کی وجہ سے اس بات کو سمجھ پا رہی ہے کہ ہماری بدبختیوں کی ذمہ دار خود ہماری حکومت ہے, اور اس صورت میں پھر یہ توقع بنتی ہے کہ دنیا کے آزاد انسان ظالمانہ نظام کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو پائیں.
اچھا صاحب, ایک تھوڑا سا مختلف سوال کہ امریکہ طالبان یا طالبان القاعدہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا ہے, اور افغانستان میں وہ کیا ہے کہ جس کے تحت جو ہے طالبان سے امریکہ لڑ رہے ہیں جبکہ شام میں القاعدہ کی سپورٹ کر رہے ہیں اور شام سے لڑ رہے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو وضاحت کیجیے.
اس میں یہ ہے کہ امریکی حکومت ایک ہی معاملے کے اوپر چند سطح پر نعرے لگا رہی ہوتی ہے, اور ہر نعرے کا مقصد اپنی عوام میں سے ایک سیگمنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. مثلا ابھی اگر مثلا کوئی پوچھے بھائی آپ افغانستان میں کیوں بیٹھے ہیں, آپ عراق میں کیوں بیٹھے ہیں, تو وہ ایک سیگمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہیں گے کہ ہم انسانی حقوق کے دفاع کے لیے عراق کے اندر بیٹھے ہیں, ہمیں وہاں پہ صدام حسین ظلم کرتا نظر آ رہا تھا اور ہم نے چاہا کہ صدام حسین چلا جائے, اس کے دفاع کے لیے ہم وہاں تک گئے اور ہم نے وہاں پر انسانوں کو صدام حسین کے ظلم سے نجات دلا دی. یہ ایک سیگمنٹ ہے ان کی آبادی کا جو اس کو سن کر خاموش ہوگا. اچھا, دوسرا والا حصہ جو ہوگا وہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہم اس لیے وہاں پر گئے کہ صدام حسین کے ہاتھ میں تیل تھا اور تیل کی طاقت سے وہ پوری دنیا کے نظام کو متاثر کر رہا تھا, اور ہم نے چاہا کہ اقتصادی نظام کے اندر ایک سکون حاصل ہو, لہذا تیل کی جیسی طاقت صدام حسین کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے, یہ زیادہ عقل مند لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, ہم اس لیے وہاں تک گئے. کسی گروپ کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کہیں گے کہ امریکہ ایک ریالٹی ہے کہ امریکن اکانومی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر وابستہ ہے, اور امریکہ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی پریزنس کو بڑھائے تاکہ کوئی تیل کو امریکہ کے خلاف استعمال نہ کر سکے. یہ ایک اور حصہ ہو گیا. ایک حصے کو وہ یہ کہیں گے کہ عراق کے اندر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, اور اگر 20 منٹ کے اندر وہ چاہیں تو پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عالمی امن کو لاحق اس خطرے سے بچانے کے لیے ہم عراق کے اندر چلے جائیں. تو مختلف لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. ایک گروپ کو خاموش کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک ایسا دشمن ہے جو انتہائی پاورفل ہے, اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس نے ٹوئن ٹاور جیسا حادثہ 9/11 کا حادثہ کیا ہے, اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ہماری پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے اور اس کا نام القاعدہ ہے. لہذا اس سے لڑنا بہت ضروری ہے. اس سے لڑنے کی خاطر عراق جانا پڑے تو ہم عراق جائیں گے, ہمیں افغانستان جانا پڑے تو ہم افغانستان بھی جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی مثال کے طور پر ایک سطح پر یہ ہے کہ ان کو ایرانی اسلامی انقلابی نظام کا خاتمہ کرنا ہے. اس نظام کو ختم کرنے کے لیے وہ جتنی طاقتوں کو لے کر چل سکے وہ چلیں گے, اور اپنی پریزنس کے لیے جتنے بہانے بنانے پڑے وہ بنائیں گے. ان بہانوں میں سے ایک بہانہ القاعدہ ہے, اور ان طاقتوں میں سے ایک طاقت جو ایران سے لڑ سکے ان میں سے ایک طاقت القاعدہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے حضور کے لیے کہ ہماری پریزنس یہاں پہ چاہیے, وہ تیل کو بھی بنیاد بنائیں گے, وہ اٹامک انرجی کو بھی بنیاد بنائیں گے, وہ کسی بھی چیز کو بنیاد بنائیں گے, اور ایسے گروپ کو پروان چڑھائیں گے جس سے دو ہدف لے سکیں. ایک ہدف اپنی قوم کو ڈرا سکیں کہ بھائی اگر آپ نے اس گروپ کو نہیں توڑا نا تو یہ تو آپ کے پورے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ گروپ ایسا بھی ہو کہ ایران سے بھی کبھی لڑ سکے. اچھا, اب یوں سمجھ دیجئے کہ ایران سے تو بعد میں لڑے گا, پہلے چھوٹے دشمن سے تو لڑ لیں, اور وہ پریکٹس کی جگہ سیریا ہے کہ آپ نے اسی القاعدہ کو سعودی اور قطری پیسے کو استعمال کرتے ہوئے سب کو جمع کیا, ان کو سیریا کے سامنے لا کر کھڑا کیا, اور یہاں پر وہ پنجہ آزمائی سیریا سے خود کرنے کے بجائے اس کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. اچھا, اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہی کام لیبیا میں بھی ہوا ہے ایک چھوٹی سطح پر. آپ اس بات کو دیکھیے کہ لیبین ریولوشنری گورنمنٹ کے اندر کم از کم ایک بندہ ایسا ہے جس کو برٹش سیکرٹ سروسز نے ٹارچر کیا ہے اور واٹر بورڈنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر. وہ اس وقت جو انقلابی حکومت لیبیا کی تشکیل پائی ہے, سو کال انقلابی حکومت, اس کا حصہ بنا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سابقہ القاعدہ کا ایجنٹ ہے جو پہلے برطانیہ کی سیکرٹ سروسز کا دشمن تھا, اس وقت وہ لیبیا کی حکومت کا ایک حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے مفادات کی جنگ ہے, ان کو اپنے مفادات کے لیے القاعدہ کو کبھی دشمن بنا کے استعمال کرنا ہوتا ہے اور کبھی دوست بنا کر استعمال کرنا ہوتا ہے. ان کو القاعدہ سے کوئی دوستی یاری نہیں ہے, ان کو القاعدہ سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے. جہاں القاعدہ, جہاں ان کے مفادات کا تقاضا آیا کہ القاعدہ دشمن نظر آئے وہاں اس کو دشمن دکھائیں گے, جہاں مفادات کا تقاضا نظر آیا کہ اس کو دوست بنانا ہے تو اس کو دوست بنائیں گے. اچھا, اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ دوست تو بنا لیں گے, اپنی پبلک کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ کیا آپ ایک طرف تو اس کو دشمن بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اب آپ کو دوست بنا کر اس کو اندر لے کر آ رہے ہیں؟ تو وہ یہاں پر یہ کہیں گے کہ ہم سیریا کے محاذ پر قربانی دے رہے ہیں القاعدہ کی مدد لے کر, کہ مثال کے طور پر ہمیں چونکہ ایک بڑے دشمن سے لڑنا ہے تو ہم ایک چھوٹے دشمن کو گراؤنڈ دے رہے ہیں تاکہ وہ آ کے لڑے, اور اپنی عوام سے کہیں گے اس میں ہمارا ایک فائدہ ہے. ایک تو ہے کہ دو دشمن لڑ لیں گے, ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں اس کے اوپر ہمارے لیے کنٹرول کرنا آسان ہوگا کہ ہم القاعدہ کو یہاں پہ جمع کر کے ختم کر لیں. ایکچولی ختم نہیں کریں گے, یہ ایک محاذ پہ استعمال کر چکے ہیں, مثال کے طور پر افغانستان, ان کو استعمال کر لیا مثال کے طور پر لیبیا میں, اب تیسری جگہ استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پر سیریا میں, اور کچھ بعید نہیں کہ اس فورس کو سنبھال کے رکھیں کہ سیریا کے بعد کبھی لبنان میں بھی لڑنا پڑے گا, شاید ایران سے بھی لڑنا پڑے گا. تو یہ انہوں نے القاعدہ کے نام پر ایک ایسی ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے کہ جس کو جہاں استعمال کرنا چاہیں اس کو وہ استعمال کر سکیں.
جی جی, بہت خوب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ریلیشن شپ کو واضح کیا. اور اسی سلسلے میں ایک اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ ایک منفور چہرہ رکھتا ہے عالم اسلام میں, اسپیشل خاص کر مسلمین کے دوران اور پھر بر صغیر کے اندر, اور اس کو القاعدہ کی فارمیشن کے لیے, ری فارمیشن کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ روابط چاہیے اور کانٹیکٹ چاہیے جو القاعدہ سے تعلق رکھتے ہوں. تو وہ کون سی طاقتیں, وہ کون سے ریلیشنز اور کانٹیکٹس یا روابط ہیں کہ جو جن کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ القاعدہ کو ریفارم کر پاتا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ان تک تعلقات بناتا ہے اور ان کو اپنے مقاصد کے تحت استعمال کرتا ہے؟
دنیا اسلام میں سے انہی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے جو دنیا اسلام میں بھی منفور ہیں لیکن مسلمان کی نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. مثلا اگر واقعی کوئی پوچھے تو کتنے لوگ ہوں گے جو آل سعود کے حامی ہوں گے دنیا اسلام کے اندر؟ پہلا ایک زمانہ شاید تھا جب لوگ خادم حرمین شریفین کے نعرے کو نہیں سمجھ پاتے ہوں گے، لیکن کیا مثال کے طور پر اب جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ عراق کے اندر، سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، سماجی طور پہ کیا ہو رہا ہے، بادشاہی نظام کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو کیا اب بھی مسلمان اس مقدس نقاب کو اسی تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ دکھانا چاہتے ہیں؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اب بہت ساری ریالٹیز خود سعودیوں کے لیے کھل چکی ہیں، کتنی مخالفتیں سعودی عرب کے اندر سعودی اس آل سعود کے نظام سے، اور کتنی مخالفتیں باہر ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس نظام کی اپنی مخالفتیں بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر ہیں، لیکن امریکی نظام پھر دوبارہ انہی کو استعمال کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے مفادات کو ضرب پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے سیریا کی مثال دی کہ سیریا کے اندر جب ان کو پیسہ لگانا تھا، جب ان کو پبلک لگانی تھی، تو انہوں نے قطر کو کہا کہ آپ القاعدہ کا آفس اپنے اندر کھول لیجئے، آپ لوگوں کو یہاں پہ ریکروٹ کریں، آپ یہاں سے پیسہ دیں، اور وہ سعودی اور قطری پیسہ استعمال کرتے ہوئے وہ جناب سیریا کی بارڈر پر پہنچ گئے تاکہ وہ ایک اور مشن کو انجام دے سکیں۔ بس امریکہ کن طاقتوں کو استعمال کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا جیسے کہ سعودیہ ہے، جیسے کہ قطر ہے، اور مجموعی طور پر وہی جو اینٹی ریئل اسلام طاقتیں ہیں، کبھی سیکولرزم کے نقاب میں اور کبھی دین کے نقاب میں، اور اس میں نہ کہوں تو پھر شاید ناانصافی ہو جائے کہ ترکی بھی شامل ہے، کہ ترکی کی سیکولر گورنمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو بظاہر دینی طاقتوں سے دور ہے لیکن اس محاذ پر القاعدہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس محاذ پر القاعدہ کا ساتھ دے رہی ہے۔
اب صاحب، جیسا کہ ترکی کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں، تو ترکی نے ماضی میں ایک بہت بڑی سطح پر اپنا چہرے کو اینٹی اسرائیل چہرے کے طور پر پیش کیا، اور اچانک جو ہے وہ اس خطے کی سب سے بڑی اینٹی اسرائیل مملکت یعنی شام اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ دو چیزیں، ان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟
یہ میرا اپنے خیال ہے، یہ بات بہت بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اس کو دوبارہ پیش کیا۔ ٹرکش گورنمنٹ نے اپنی ان حرکتوں کے ذریعے سے ان جہادسٹ ایلیمنٹ کو اٹریکٹ کیا کہ ترکی نے اینٹی اسرائیل اپنے نعرے دکھائے، وہ جو جہادسٹ ایلیمنٹ تھے وہ ترکی پر اعتماد کرنے لگے، پھر اس اعتماد کو استعمال کر کے سیریا کے خلاف استعمال کر لیا۔ ایکچولی ان کو اسرائیل سے نہیں لڑنا تھا، ان کو سیریا سے لڑنا تھا، اور اس لڑائی کو کرنے کے لیے، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ایکچولی تو ایران سے بھی لڑنا ہے، ایران سے بھی لڑنا ہے، تو اگر ان کو کبھی ضرورت پڑی تو وہ اپنے اینٹی اسرائیل سلوگنز کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں تاکہ ایران کے خلاف جب جنگ کرنے لگیں تو اور زیادہ ان کو حمایت نصیب ہو جائے، اور اس کے ساتھ لے کر وہ ایران کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی سوچیں کہ شاید کبھی قطر بھی شامل ہو جائے، شاید کبھی قطر بھی شامل ہو جائے کہ دو چار نعرے وہ بھی صہیونیت کے خلاف لگا دے، تاکہ پھر یہ لابی جو آرٹیفیشل اسلامی انقلاب کے حامی لوگ ہوں، آرٹیفیشل انقلاب کے، یہ لابی ملے اور وہ ان جہادسٹ کو اٹریکٹ کرے اور ان جہادسٹ کو بعد میں استعمال کرے کسی اصلی طاقت کے خلاف۔
جیسا کہ ابھی روسی صدر کے دورے میں تاخیر ہو گئی اور وہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے، تو کیا زرداری حکومت واقعی میں امریکی چنگل سے نکلنا چاہتی ہے، اور اس دورے کی جو تاخیر ہے وہ اسی بنیادوں پر ہوئی ہے؟
یہ ایک عادت ہے پاکستانی حکمرانوں کی، اور پاکستان کے اندر جو زمام امور کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جب ان کو امریکہ کے اوپر کوئی پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ چین کے دوروں کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب ان کو پریشر کوئی کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ایران کے ساتھ پائپ لائن کے معاہدے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب تیسرا زرداری صاحب نے سوچا کہ چلیے یہ بھی ٹرائی کیا جائے، کہ انہوں نے رشیا کے ساتھ تعلقات کو بھی اپنے اہمیت دینا شروع کر دی کہ شاید یہ بھی ایک اینٹی امریکن ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو موجود طاقتیں ہیں جو بدقسمتی سے ملک سے زیادہ اپنے مفادات سے وفادار ہیں، یہ ان کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے، معذرت کے ساتھ اگر میں جملہ کہہ سکوں، اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ہدف نہیں ہے۔ یعنی امریکہ سے کوئی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے، صرف امریکہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس قیمت پہ آپ ہم سے ڈیل کر رہے ہیں وہ قیمت ہمیں اچھی نہیں لگی، اور اس کی خاطر مثلا چائنا سے تعلقات کر لیجئے، ایران سے تعلقات کر لیجئے، رشیا سے بھی تعلقات کی کوشش کر لیجئے۔ شاید مثلا پیوٹن کا جو ایک ریئیکشن ہے وہ ایک کلیئر ریئیکشن ہے، وہ یہ کہ بھائی ہمیں پتہ ہے تم لوگ اپنے کام میں سنسیئر نہیں ہو، اور تم ہمیں ہمارے ساتھ تعلقات کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ ترکیبیں اتنی زیادہ کارآمد نہیں رہیں گی۔
یو این کی جنرل اسمبلی سے زرداری کا خطاب और उसमें कहा गया कि नेटो और अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद अफगानिस्तान से हीरोइन की स्मगलिंग जो है वो 3,000 गुना ज़्यादा हो चुकी है, यानी कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। और यही पैसा जो है फिर वो दहशतगर्दी में और पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या बात है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जरा साहब का ये लहन क्या अमेरिका के लिए कोई ख़ास पैगाम है?
मजमूई तौर पर वही तरीक़ेकार है। वो ये है कि आप अपनी कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने ओपोनेंट के ऊपर कुछ प्रेशर्स डालना चाहते हैं और उन प्रेशर्स को डालने के लिए उनको कुछ समझाना चाहते हैं। हमारे सामने बहुत वाजे है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो एक्चुअली प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर के पीछे अपना काम कर रही होती है, उस इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अमेरिका के साथ कुछ ख़राब होने की तरफ जाते हैं। बाज़ मसाइल में ख़राब हो जाते हैं, बाज़ मसाइल में फिर सही हो जाते हैं। वही ज़ियाउल हक़ साहब जिन्होंने 10 साल अमरीकी मफादात के लिए अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी थी, इन्हीं ज़ियाउल हक़ साहब ने अफगानिस्तान की जंग के शुरू में अमेरिका की तरफ से आने वाली इमदाद को मूंगफली कहकर टाल दिया था और उसके बाद फिर उन्हीं इमदाद पे जीते हुए 10 साल तक वो हुकूमत करते रहे थे। तो होता यही है कि कीमत बढ़ाई जाती है और कीमत जब मुनासिब हो जाती है तो फिर मामले को समेट लिया जाता है, और अगर वो कीमत मुनासिब नहीं हो तो थोड़ी बहुत टसल जो है वो चलती है। कभी नेटो के काफ़िले रुक जाएंगे, कभी फिर चला दिए जाएंगे, कभी ड्रोन का इशू उठा लिया जाएगा, कभी ड्रोन का इशू बिठा लिया जाएगा। तय ये होना है कि बहरहाल हमें भी आप खुश कीजिए और हम तो खैर आपके खिदमत गुजार हैं ही, लेकिन आपको हमें खुश करना होगा।
अपने प्रोग्राम के अख्तिताम में हम पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहेंगे और इसमें सर फहरिस्त है शिया टारगेट किलिंग और कत्लो गारतगरी। कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से आप बयान कीजिए कि पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है, यानी टारगेट किलिंग जो हो रही है ये कहाँ पर अख्तिताम पजीर होगी?
दो जवाब दिए जा सकते हैं, एक कम मुद्दत का जवाब है और एक लंबी मुद्दत का जवाब है। कम मुद्दत का जवाब ये है कि पाकिस्तान की हालत में जो इस वक्त अबतरी है, यहाँ पर 10 न्यू एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक ज़माना था जब फ़िरका वारियत होती थी और हम ये सोचते थे कि ये शिया इस सुन्नी को क्यों मारेगा या ये सुन्नी इस शिया को क्यों मारेगा। बाद में पता चला कि नहीं, शिया और सुन्नी के अलावा और भी पार्टीज़ हैं मिसाल के तौर पर, और वो सहयूनी और वहाबी पार्टीज़ हैं कि जो मामूलन अपनी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। इस वक्त पाकिस्तान, मेरा अपने ये ख्याल है कि महाज बना हुआ है 10 ऐसी पार्टीज़ का जिनको ना शिया से सरोकार है ना सुन्नी से सरोकार है, उनको अपने मफादात से सरोकार है। अगर अपने मफादात के लिए ज़रूरी हुआ तो वो एक ही रात में 2 सुन्नी और 4 शिया को मार देंगे, और जिस दिन उनके मफादात में ज़रूरी हुआ तो 4 शिया और 2 सुन्नी को मार देंगे। उनको इससे कोई गरज नहीं है कि मरने वाला शिया है या मरने वाला सुन्नी है, उनको सिर्फ अपने मफादात से गरज है। इस टाइप की पार्टीज़ में कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं, कुछ पाकिस्तान की एथिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं, एथनिक पार्टीज़ भी शामिल हैं, और कुछ ज़ाहिर बाहर के एलिमेंट्स भी शामिल हैं, और वो सब मिलकर अपने अपने मफादात के हुसूल के लिए जो वाज़ तरीन आसान तरीन रास्ता देखते हैं वो फ़िरका वारियत है। ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस बीच में कुछ मकामी एलिमेंट्स इंतहाई अजीब तरीके से भी शामिल हो जाते हैं। यानी इस वक्त की सूरत हाल ये है, कम अज़ कम कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में भी वाज़ तौर पर नज़र आती है, क्वेटा में, दूसरी जगहों के ऊपर, कि अगर किसी शख्स को, किसी बंदे को मरवाना हो और केस आगे नहीं बढ़वाना चाहता तो मरवा कर कह दे कि सेक्टेरियन किलिंग में मारा गया, ख़त्म हो गया मामला। मरने वाला चाहे डिप्टी डायरेक्टर सर्वे ऑफ पाकिस्तान हो, मरने वाला चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हो, मरने वाला चाहे आम इंसान हो, कोई केस का हिसाब किताब नहीं लेगा अगर वो सेक्टेरियन किलिंग के शाखस में चला गया और या टारगेटेड किलिंग के अंदर आ गया। तो ये एक अजीब व गरीब निज़ाम बना हुआ है। यानी अगर कोई शख्स सेक्टेरियन किलिंग में मरे, टारगेटेड किलिंग में मरे, तो इस काबिल भी नहीं है कि उसका केस फॉलो किया जाए। ये पाकिस्तान में एक दास्तान है। तो मुझे यूँ लगता है कि मामला कतअन ये नहीं है कि इस फिरके का फ़ायदा है या उस फिरके का फ़ायदा है। मैं समझता हूँ दोनों फिरके बेजार हैं इस काम से, लेकिन 10 ऐसे अवामिल मौजूद हैं जिसमें मैंने अर्ज़ किया, पाकिस्तान की बास पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के कुछ नस्ली तासुबी ग्रुप इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली ऐसी ताकतें इन्वॉल्व हैं जिनको पाकिस्तान के खिलाफ हकीकतन दुश्मनी करनी है, वो सब इस दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं।
अब साहब, अपने प्रोग्राम के अख्तिताम पर हमारा आखिरी सवाल यह है कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर अलग ज़ाहिर और गली महलों में तो फ़िरका वारियत कहीं भी नज़र नहीं आती, लेकिन जब भी कोई शिया मारा जाता है या शहीद किया जाता है तो मीडिया या दीगर इदारे जो हैं वो इसको फ़िरका वारियत का नाम देते हैं, इसकी क्या वजह है?
اصل میں وہی وجہ ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک گروہ ہے جس کے کچھ مفادات وابستہ ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کروں، میں اپنے دینی جذبے میں آگے بڑھ رہا ہوں، فلاں آدمی بھی اپنے دینی جذبے میں آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک اور پارٹی کو پتا ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی اگر دینی جذبے آگے بڑھ جائے تو شکست کھا جائے گی. اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ان دونوں کو لڑائے ایک دوسرے سے، تاکہ دینی جذبہ شکست کھائے اور اس کی فتح ہو جائے. تو یہ ایک مثال ہوتی ہے. لہذا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم گراس روٹ کے اوپر دیکھتے ہیں، پبلک کی سطح پہ دیکھتے ہیں، تو پھر خبریں نظر نہیں آ رہی ہے. زندگی گزار رہے ہیں، محلوں کے اندر ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اچانک آپ دیکھیں گے کہ اسی محلے میں رہنے والا ایک شیعہ اور ایک اور محلے میں رہنے والا ایک نہیں معلوم کس عقیدے کا، یا مثال کے طور پر بظاہر اہل سنت سے، یا مثال کے طور پر وہابیت سے تعلق رکھنے والا، وہ ایک دن مارا گیا. اور اس کے بعد نام کیا ہوگا؟ نام یہ ہوگا کہ شیعہ نے سنی کو مار دیا، یا وہابی کو مار دیا، یا وہابی نے سنی کو مار دیا، یا سنی نے وہابی کو مارا، یا سنی نے شیعہ کو، یا وہابی نے شیعہ کو. اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی، معاملہ پبلک کا نہیں ہے، معاملہ ان عوامل کا ہے جو ان پبلک کے مفادات سے ہٹ کر اپنے مفادات پہ کام کر رہے ہیں. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لمبی مدت میں پاکستان کی سوسائٹی میں فرقہ واریت کے زہر کو گھول گھول کر پلایا جا رہا ہے، گھول گھول کر پلایا جا رہا ہے، تاکہ جو کام عوامی سطح پہ آپ نے فرمایا کہ نظر نہیں آ رہا، چند سالوں میں عوامی سطح پہ نظر آئے. اب آپ صرف یہی تصور کر لیجئے کہ ایک سروے کیا جاتا ہے، بڑا معروف ادارہ ہے جو صہیونی عناصر کے ہاتھ میں ہے، وہ سروے کرتا ہے، اور سروے کے اندر کوشچن بہت ٹرکی کوشچن رکھتا ہے پاکستان کے لیے، اور وہ کہ کیا شیعہ ٹرو مسلم ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کوشچن اتنا ٹرکی ہے کہ اگر میں کہہ دوں ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے میرا اس کے فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے پھر تو، اور اگر میں کہوں کہ نہیں تو پھر مسئلہ یہ نہیں کہ مسلم تو ہے، ٹرو نہیں ہے، نہیں، آپشن صرف یہ ہے یا نہیں ہے. اگر میں ہاں کہہ دوں تو میرا اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو پھر میں اس کے فرقے میں کیوں نہیں ہوں پھر؟ اور اگر میں نہیں کہوں تو نہیں کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان تو ہے لیکن تھوڑی کمی ہے، لیکن نہیں کا مطلب سرویئر کیا لے رہا ہے؟ اصل مسلم نہیں ہے. یہ وہ ٹرکی کام ہے جو اس طرح کے عناصر پاکستان میں کر رہے ہیں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقہ واریت گھول گھول کے پلا رہے ہیں تاکہ پاکستانی عوام اس مصیبت میں اور مبتلا ہو جائے.
آپ صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.